الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم محترم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ نسبت ایک بہت بڑا اعزاز ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کا یہی وقت کسی ناول کے پڑھنے میں گزر رہا ہوگا، کسی اخبار کے مطالعے میں گزر رہا ہوگا، یا کہیں ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر فحش اور واہیات قسم کے پروگرام دیکھنے میں وقت گزر رہا ہوگا. وقت وہی ہے، انسان بھی ہم جیسے ہی ہیں، لیکن نسبت کے فرق سے ان کے اور ہمارے وقت میں فرق پیدا ہو جائے گا. ان کے وقت کی نسبت واہیات اور بیکار پروگراموں کی طرف ہو کر ان کا وقت بھی ضائع جا رہا ہے، اور آپ کا اور ہمارا وقت محض اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے قرآن کریم کی طرف منسوب ہو کر اس مجلس کے اندر خاموش بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ قیمتی بنتا چلا جا رہا ہے. قرآن کریم وہ لازوال کتاب ہے، وہ کتاب مقدس ہے جو انسانی زندگی میں انقلاب کا پیغام برپا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے. انسان کی جتنی پستی جتنی گراوٹ ہو سکتی ہے، یہ قرآن کریم ان ساری پستیوں اور ساری ذلت اور گراوٹوں کا علاج کرتے ہوئے انسان کو وہ بلندیاں اور وہ عظمتیں نصیب فرماتا ہے کہ یہ انسان کہاں تو گندے پانی کا قطرہ کہلاتا ہے اور کہاں یہ انسان مسجود ملائک بن جاتا ہے، فرشتے اسے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں. قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے اور جا بجا اس بات کو دہرایا ہے قرآن کریم نے، اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان تو تھوڑا سا اپنی ذات اور اپنی ہستی کے اندر غور کر لے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ارے انسان تجھ پر ایسا وقت گزر چکا ہے اور ایسا دور اور ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ لم يكن شيئا مذكورا، تو تذکرے کے قابل بھی نہیں تھا. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کا وجود ہی نہیں. ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی عمر کا حساب کر کے دیکھے، 30 سال کی عمر والا یہ سوچے کہ 30 سال پہلے دنیا میں اس کا کوئی تذکرہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کا وجود ہی نہیں، کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا، اس بنا پر وہ تذکرے کی چیز ہی نہیں تھا دنیا کے اندر. 40 سال والا 40 سال سے پہلے غور کرے، 50-60 سال والا اپنی عمر سے پہلے کے وقت میں غور کرے. تو ایک تو لم یکن شیئا مذکورا اس اعتبار سے کہ یہ انسان تھا ہی نہیں، اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس بنا پر اس کا تذکرہ ہی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن ایک اس اعتبار سے لم یکن شیئا مذکورا ہے کہ یہ انسان جس چیز سے بنا ہے نا، ذرا اس میں تھوڑا سا غور کر لے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا، ارے انسان تو غور تو کر. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان تجھے مٹی کے جوہر سے ہم نے اس طریقے پر بنایا ہے کہ پہلے نطفہ تیار ہوا، گندا قطرہ تیار ہوا، پھر گندے قطرے سے لوتھڑا تیار ہوا، پھر لوتھڑے سے ہڈیاں تیار ہوئیں، پھر اس پر گوشت اور پوست چڑھا کر کے اللہ نے خوبصورت چلتا پھرتا انسان بنا کر کے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر, انسان جیسے اللہ نے تجھے گندے قطرے سے پیدا کر کے چلتا پھرتا خوبصورت انسان بنایا ہے, مرنے کے بعد اللہ پھر تجھے اسی طریقے پر زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. تو قرآن کریم جا بجا انسان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ انسان اپنی تخلیق میں غور کر, تو جس چیز سے بنا ہے کوئی مہذب انسان کوئی شریف انسان اپنی مجلس کے اندر اس قطرے کا نام لینا بھی خلاف ادب سمجھتا ہے, کوئی اس بات کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس گندے اور غلیظ قطرے کا نام لیا جائے جس کے جسم سے نکلنے سے پورا جسم ناپاک ہو جائے, کپڑے پر لگ جانے سے پورا کپڑا ناپاک ہو جائے, لیکن اس غلیظ اور گندی چیز کو اللہ فرماتے میں نے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا ہے کہ آدم کی شکل میں انسان بنایا اور سارے فرشتوں سے کہہ دیا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سارے فرشتوں نے مل کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے بتایا کہ انسان کی پستیاں کہاں ہیں, اور جب یہ انسان بلندیوں پر آتا ہے تو اس کی رفعتیں کتنی بلند ہو جاتی. تو میرے دوست اور محترم بزرگو, قرآن کریم کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچان جائے, انسان کو اس کی اپنی معرفت نصیب ہو جائے, اور پھر انسان کی اپنی معرفت کے اندر رب کائنات نے اپنی معرفت کو رکھا ہوا ہے. یہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان جائے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا. اس لیے کہ کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھ کر, کسی بھی مصنوعات کو دیکھ کر کے اس کے صانع کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے کہ کتنا سمجھدار, کتنا زیرک اور کتنی بلندیوں والی شخصیت ہوگی جس نے اس اعلیٰ چیز کو تیار کیا اور پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسی گندی اور غلیظ چیز کو اتنا بلندیوں والا انسان بنا دینا یہ ہمارا کارنامہ ہے. جس اللہ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو, وہ اللہ کتنی بڑی طاقت اور قوت رکھنے والی ذات ہوگی. اس بنا پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے. الکیس من دان نفسہ, سمجھدار انسان اور زیرک انسان وہ کہلاتا ہے جو اپنی شناخت کر لے, اپنے آپ کو پہچان جائے. مشہور واقعہ ہے ہارون رشید خلیفۃ المسلمین, عباسی دور کا مضبوط ترین خلیفہ جس کی سلطنت بھی انتہائی وسیع تھی اور اپنی سلطنت پر اس کی گرفت بھی انتہائی مضبوط تھی اور بڑا تعلیم یافتہ انسان تھا, لیکن جیسا بادشاہوں کے طور اتوار کچھ بادشاہوں کے ہوتے ہیں, کچھ بادشاہگروں کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کو اٹھا کر کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. تو خلیفہ ہارون رشید کی سواری جا رہی ہے, ہٹو بچوں کی صدائیں راستے صاف کیے جا رہے ہیں, لوگ اٹھ اٹھ کے سلامیاں دے رہے ہیں, راستے کے دورویا لوگ کھڑے ہوئے بادشاہ سلامت کی خدمت میں سلامیاں دے رہے ہیں, سلام پیش کر رہے ہیں, اپنی وفاداری کے اظہار کر رہے ہیں. لیکن وہی فٹ پاتھ پر ایک اللہ والا انسان بیٹھا ہوا ہے, حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ. ان اللہ والوں کے پاس جو جوہر ہوتے ہیں نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, ان اللہ والوں کے قدموں میں جو جوہر ملا کرتے ہیں اللہ کی قسم بادشاہوں کے خزانے ان جواہر سے خالی ہوا کرتے ہیں. حضرت بہلول دانا جنہیں لوگ مجنو دیوانہ اور پاگل سمجھتے تھے, لیکن وہ اللہ والا انسان تھا, اسے اللہ نے اپنی معرفت عطا فرما رکھی تھی. راستے کے ایک کنارے پہ بیٹھے ہوئے گردن جھکائی ہوئی ہے, نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں, بادشاہ کی سواری قریب سے گزر جاتی ہے, لوگ اٹھ اٹھ کے سلامیاں دے رہے ہیں, بہلول دانا اٹھتے ہی نہیں, وہ سر نیچے جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. آخر کیا ہوا, چغل خور تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, کسی نے چغلی کھائی کہ بادشاہ سلامت اسے آپ کا احترام نہیں, اگر احترام ہوتا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا, آپ کو سلام کرتا, اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے سلام بھی نہ کیا. تو ہارون رشید تو ان کے بڑے معتقد تھے, ہارون رشید نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو مجھے بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں, معلوم ہوتا ہے انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا, مستغرق ہیں, مراقبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اس بنا پر انہوں نے مجھ سے سلام نہیں کیا۔ ہارون رشید نے اپنی سواری رکوا دی، نیچے اترے، آگے بڑھے، بحر الدانہ کے پاس پہنچے۔ وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ کی عظمتیں، جو اللہ کی عظمتوں سے روشناس ہو چکا تھا، اسے بھلا دنیا کی یہ عارضی بڑائیاں اس کی کہاں خاطر میں آتی تھی۔ ان کی نگاہیں جھکی رہیں، بادشاہ نے سلام کیا، انہوں نے سر جھکائے جھکائے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ بادشاہ نے کہا، بہلول آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے پھر بھی نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں، نظریں جھکی رہیں، گردن جھکی رہی، اور نیچے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سے پہچانا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، میں کون ہوں؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تو کون ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، تو ایک منی کا گندا قطرہ تھا، گندے راستے سے گندی جگہ پہ جا کر کے تجھے ڈالا گیا، اور 9 مہینے 10 دن تک گندی جگہ پہ رکھ کر کے تجھے تیار کیا گیا۔ جب تو تیار ہو گیا تو گندے اور ناپاک راستے سے نکال کر کے تجھے باہر لایا گیا، پھر گندگی تیرے پیٹ کے اندر موجود ہے، اور کل مرنے کے بعد پھر قبر کے اندر جا کر کے وہ سیدھا ہو جائے گا، تیرے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، سڑانگ آنا لگ جائے گی، اور کیڑوں کی تو خوراک بن جائے گا، میں تجھے جانتا ہوں۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول، پہچانا تو نے پہچانا ہے، ان لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، بس قرآن یہ کہ بہلول دانا نے قرآنی انداز میں معرفت کرا دی انسان کی، کہ انسان تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، تو کتنا اونچا ہو جائے گا، کتنی بلندیوں پہ چلا جائے گا۔ یاد رکھ، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یاد رکھ، تیرے چلنے سے، تیرے پیر کی ٹھوکر لگنے سے نہ میری زمین پھٹے گی، اور نہ تیرا سر اٹھانے سے تو میرے پہاڑوں سے بلند بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو قرآن کریم انسان کو اس انداز میں تعارف کرا رہا ہے کہ انسان کے سامنے اس کا اپنا کچا چٹا سب کھل کر کے سامنے آ جائے، اور یہ انسان سمجھ جائے کہ میں کیا ہوں، میری ہستی اور میری حیثیت کیا ہے۔ اس بنا پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سورہ علق، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سورت کے اندر اللہ نے اسلامی نصاب تعلیم کو بھی بیان کر دیا ہے، اور نصاب تعلیم کے مقاصد اور اس کے مطالب کو بھی کھول کر کے سامنے کر دیا ہے۔ اسلامی نصاب تعلیم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی حاصل کر لے اور اپنے خالق کی معرفت بھی حاصل کر لے۔ اگر یہ بات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچان جاتا ہے اور اپنے خالق کو بھی پہچان جاتا ہے، اللہ کی قسم، اس سے بڑا عظیم انسان اس دھرتی پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس نے اپنے آپ کو بھی پہچانا اور اپنے خالق کو بھی پہچانا، سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے رب کائنات کو پہچانا ہوا تھا، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف رب کائنات کی فرمایا کرتے تھے، کائنات میں آج تک اتنی تعریف کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن ساری تعریفیں بیان کرنے کے بعد بھی میرے نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا اعصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میرے مولا تو نے مجھے اتنا علم دیا ہے، تو نے مجھے قرآن دیا ہے اور ساری دنیا کی تعلیمات بھی دی ہیں، میں پھر بھی اگر تیری تعریف کرنے لگوں تو میرے مولا جیسا تیرا حق ہے میں ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اسلامی مدارس کا نصاب تعلیم بھی بیان کیا گیا اور نصاب تعلیم کے مقاصد اور مطالب کو بھی سامنے کر دیا گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، بندے تیری پیدائش تو لو تھوڑے سے، اور پیدا کرنے والی ذات تیرا رب ہے، اور ربک الاکرم ہے، وہ عظمتوں والا رب ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یاد رکھ اس عظمتوں والے رب کے حکم کے ماتحت آ جائے گا، اور اس عظمتوں والے رب کی عبادت کے اندر تو اپنے آپ کو مصروف کر لے گا، تو یاد رکھ رب کائنات تجھے بھی عظمتوں والا انسان بنا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ تیری عظمتیں عظمتوں والے رب کے احکام کی شناخت اور پہچان ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے یہی تو کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پلو، علامہ اکبر الہبادی نے بھی اسلامی نصاب تعلیم کو بیان کیا ہے کہ نصاب تعلیم کی خوبی اور کمال کیا ہے. تم شوق سے کالج میں پلو اور پارک میں پھولو، ارے جائز ہے غباروں پہ اڑو اور چرخ پہ جھولو، آسمانوں پہ چلے جاؤ، چاند ستاروں پہ چلے جاؤ، مریخ اور زحل کی سیر کرنے لگ جاؤ، لیکن یاد رکھو پر ایک نصیحت بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اگر تیرے پاس اس نصیحت پر عمل ہے تو اپنے آپ کو بھی جانتا ہے اور اپنے خالق کو بھی جانتا ہے. اللہ کی قسم دنیا کی جتنی بلندیوں پر چلا جائے گا تو عظیم انسان ہی رہے گا، چاہے تحت السرا میں چلا جائے چاہے آسمانوں کی بلندیوں پر چلا جائے، تیری عظمتوں سے انکار کوئی نہیں کر سکے گا. میرے دوستو اور محترم بزرگو، اسلامی مدارس کیا سکھاتے ہیں؟ اسلامی مدارس انسان کو معرفت سکھاتے ہیں، اور معرفت کے معنی کیا ہے؟ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول کر لے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پوری کرتا رہے. وتمنى على الله الامانی، اور اللہ پر تمنائیں لگا کے بیٹھا رہے کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. ارے بندے، تو نے کیا کیا ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے اور اللہ کی مغفرت کی امیدیں لگا کر کے بیٹھا ہے؟ کچھ کرے گا تبھی تو اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتریں گی. تو میرے دوست اور محترم بزرگو، انسان اپنے اندر معرفت الہی پیدا کرے اور پھر اپنے اندر معرفت ربانی کو پیدا کرے. اللہ کی معرفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اپنی ذات کی معرفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. قرآن کریم اس انسان کو جا بجا یہی پیغام دیتا ہے اور یہی اس انسان کو سکھلاتا ہے. دعا اس بات کی ہے کہ رب کائنات اس قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. اس لیے کہ میرے دوستو، اگر حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک نسخہ لکھ کر کے دے دیں اور آپ اس نسخے کو چوم کر کے اور اوپر کہیں تاک کے اندر رکھ دیں تو آپ صحتیاب ہو جائیں گے. کیوں جی، منظور قالین والے کوئی سمجھتے بھی ہیں میری بات کو؟ کیوں جی، اگر ڈاکٹر کے نسخے کو لے کر چوم کر کے آپ اوپر رکھ دیں تو اس سے صحتیاب ہو جائیں گے؟ نہیں صحتیاب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ قرآن کریم جس طریقے پر صحابہ کرام میں انقلاب برپا کر چکا ہے، اس قرآن کریم نے جس طریقے پر خیموں کے بسنے والے اور صحراؤں کے رہنے والے اور اونٹوں کے چرانے والوں کو اٹھا کر صدیق اکبر بنا دیا تھا، فاروق اعظم بنا دیا تھا، غنی النورین بنا دیا تھا اور علی مرتضی بنا دیا تھا، اللہ کی قسم یہ قرآن آج بھی یہی انقلاب برپا کرنا جانتا ہے. لیکن یہ انقلاب برپا کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر آج قرآن ہمارے اندر موجود ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہمارے اندر موجود ہیں، اتنے مدارس قائم ہیں، پھر یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ میرے دوست اور محترم بزرگوں، یہ یاد رکھیے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، ایسا انقلاب لانے کے لیے اس قرآن کریم کو اس انداز پر استعمال کرنا پڑے گا جس انداز پر سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا طریقہ بتایا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں اسی بات کو سمجھنے کے لیے. ریوالور کی گولی، بندوق کی گولی آپ ہاتھ میں لے کر کے کہیں کہ اس گولی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر شیر کے دماغ میں جا کر کے لگ جائے تو اس کا دماغ اڑا کر کے رکھ دے، ہاتھی کے بھیجے میں جا کر کے لگے تو اس کا بھیجا بھی اڑا کر کے رکھ دے. لیکن پھر آپ ہاتھ سے لے کر کے یوں کر کے پھینک کے ماریں تو بلی تو کیا چوہا بھی اس سے نہیں مرے گا، وہ اتنی چھوٹی گولی ہوتی ہے تو اس سے چوہا بھی نہیں مرنے کا اگر آپ پھینک دیں. تو آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کیا ہوا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس گولی کی جگہ تیرے ہاتھ کی دو انگلیاں نہیں بلکہ بندوق کی نالی ہے، بندوق کی نالی کے اندر اس گولی کو رکھ
اور پھر اس کی تاثیر کو آزما کر کے دیکھ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں وہی تاثیر موجود ہے, لیکن اس قرآن کریم کو اس کی اپنی جگہ پر لا کر کے رکھو. اس قرآن کریم کا محل اونچے اونچے طاق نہیں, ریشمی غلاف نہیں, اس قرآن کریم کا محل اس انسان کی آنکھیں, اس انسان کا قلب و جگر ہے, اس انسان کے اعضاء و جوارے ہیں. اگر یہ قرآن کریم کو اس کا مقام, مسلمان قرآن کریم کو اس کا مقام اگر آج دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اللہ کی قسم قرآن کی تاثیر آج ظاہر ہو جاتی. تو میرے دوست اور محترم بزرگوں, میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن کریم کی آج تاثیر کے ظاہر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا بھی نہیں جاتا, پڑھا جاتا ہے تو سمجھا نہیں جاتا, اور سمجھا جاتا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اور یہ مدارس انہی مقاصد کے پیش نظر بنائے گئے ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ چند طلبہ کو ڈگریاں دے کر کے فارغ کر دیا جائے, بلکہ ایسے عارفین باللہ پیدا کیے جاتے ہیں کہ جنہیں اپنی معرفت بھی حاصل ہو اور اللہ کی معرفت بھی انہیں حاصل ہو, اور عملی زندگی کے اندر صرف اپنے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہو. آج مسلمان کو ان مدارس کی اہمیت کے ادراک نہیں, لیکن دنیا کی کفر کی طاقتیں, عالمی کفریہ طاقتیں ان مدارس کی قوت کا ادراک رکھتی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ مدارس ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں, اس لیے مدارس کے خلاف پروپیگنڈے, مدارس کی کردار کشی اور مدارس کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنا. لیکن یاد رکھیے کہ رب کائنات کے مقابلے پر آنے والا کبھی پنپ نہیں سکتا, رب کائنات کے مقابلے میں آنے والا کبھی دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتا. بس اللہ ہمیں یہ بات, اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے, اور اس قرآن کریم کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. جو ادارے اور مدارس اس قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کی خدمتوں کو قبول و منظور فرما لے, اور اس کے اثرات کو ہمارے معاشرے کے اندر عام و تام فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.